السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، قرآن حکیم ہماری زندگی اس موضوع پر تسلسل سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے دنیا پرستی کی مذمت. پہلا نقطہ ہم نے قرآن مجید سے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی یہ انتہائی طویل زندگی ہے. ہزاروں سال پہلے ہماری روح بنائی گئی، اور اس کے بعد روح کو ایک موت دی گئی، پھر روح کو زندہ کیا گیا، جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کی زندگی، پھر ایک اور موت آئے گی، اور اس کے بعد پھر آخرت کی لامحدود زندگی. دوسرا نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے. تیسرا نقطہ یہ سمجھا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی کیوں ہے، یہ دی ہے امتحان اور آزمائش کے لیے. اب جو لوگ اس آزمائش میں دنیا کی زندگی ہی میں کھو جاتے ہیں، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، قرآن مجید نے بہت زیادہ بار بار ایسے لوگوں کی مذمت کی. قرآن مجید ہی تزکیے کی اصل کتاب ہے، یہی شفاء لما فی الصدور ہے، اور تزکیے کا اصل موضوع یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا جائے. بدقسمتی سے بہت کم لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جن کا تزکیے کے حوالے سے کوئی اس کی طرف رجحان ہے، لیکن جو لوگ تزکیے نفس کے حوالے سے فکر مند بھی ہوتے ہیں قرآن مجید سے وہ دور ہیں. ریاضتیں اور ضربیں اور خانقاہوں کے اندر چلے سمجھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہیں کہ جن سے تزکیہ نفس ہوگا. مسنون طریقہ تزکیہ نفس کا یہ ہے کہ قرآن مجید اندر اتارا جائے، راتوں کو اٹھا جائے اور تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا جائے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کا ہر صفحہ دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوتا ہے یا دنیا پرستی کی بڑی زوردار نفی کر رہا ہوتا ہے. لہذا جس آدمی کے اندر قرآن اتر جائے وہ آدمی دنیا داری کی فتنے سے بچ جاتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں سنائی تھیں، آج پھر کچھ آیتیں دنیا پرستی کی مذمت میں اس کی نفی میں سنا رہا ہوں. سورۃ آل عمران میں ہی آیات 156 سے 158 کا یہی مضمون ہے. پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس غزوہ احد کے حالات پر اللہ تبارک و تعالی تبصرہ فرما رہا ہے. غزوہ احد کے دوران یہ بھی ہوا کہ مسلمان 1000 کی تعداد میں مدینہ سے نکلے، اور جب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں ان کی قریش کے لشکر پر نگاہ پڑی، مقام شوق، قریش کا لشکر 3000 کا تھا، مسلمان 1000 کے تھے، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. اس موقع پر جو دنیا دار تھے ان پر بزدلی کا حملہ ہوا، 300 منافقین وہ اس وقت مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے، تعداد صرف 700 رہ گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے باقیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی کہ ہم خود تو اب اس وقت بزدل ثابت ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہماری بزدلی کے اوپر پردہ پڑ جائے گا اگر جتنی بڑی تعداد اس موقع پر واپس پلٹ آئے، پس پائی اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے ان دنیا دار ان منافقین کی مذمت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کی راہ میں لڑنے سے روکنا، یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک کفر ہے. ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانهم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزوا، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلے یا اللہ کی راہ میں کسی جنگ میں شریک ہوئے، لو کانوا عندنا، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ پلٹ آتے، ماں ماتو و ماں قتلوا، نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. بہت سمجھایا تھا ہم نے کہ مت جاؤ، یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے. یہ وہ 3000 ہیں، ہم 1000 ہیں، لہذا اپنے سے 3 گدم بڑے لشکر کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے. تو ہم نے بہت سمجھایا تھا، 70 مارے گئے بہت میں مسلمان شہید ہوئے. تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے اور نہ ہی قتل ہوتے. اور یہ باتیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں بطور حسرت ڈال دے. جو مسلمان رہ گئے ہیں اور جن کو اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے پر یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ افسوس ہے، تو کہیں کہ ہاں بات ان کی ٹھیک تھی اور ان کی بات مان لینی چاہیے. تو وہ شیطان کے ساتھی اہل ایمان کے دلوں میں حسرت اور افسوس پیدا کرنا چاہتے ہیں. جواب دیا گیا، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. تم آیا بزدلی دکھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے پسپائی اختیار کر رہے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، مال اور جان لگا رہے ہو؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں نکل کر طبعی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی، رحمت ملے گی، وہ بہتر ہے اس دنیا سے جو یہ زندہ رہ کے جمع کر رہے ہیں. یہ ہے دنیا پرستی کی مذمت کہ ایک بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا وہ میدان جنگ سے بھاگ آیا، تو کتنی دنیا کمالے گا اور کتنے اچھے دنیا میں جی لے گا. لیکن جس بھائی نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، جو اجر اس کو ملے گا، جو رحمت اس کو ملے گی، وہ کہیں بہتر ہے، بڑھ کر ہے اس مال و اسباب سے، ان لذتوں سے جو اس بزدل کو دنیا میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ یقین ہمیں عطا فرمائے. آپ دیکھیں گے کس طرح سے مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ دنیا داری کی، دنیا پرستی کی مذمت کر رہا ہے. مزید فرمایا وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم گھر پہ مر جاؤ یا تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، لیکن بالآخر تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جمع کیا جانا. وہاں تو جا کر حساب کتاب ہو جائے گا کہ کس نے بزدلی دکھائی تھی، کس نے پیڑ دکھائی تھی، کس نے دنیا داری کی تھی، اور کس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی تھی. میرے آخر تو سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا. تو اگر آخرت کا یقین ہو تو پھر انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے. یہ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع ہے جس کی میں نے شروع کی 3 آیتیں آپ کو سنائی. پھر اس کے بعد یہی مضمون اللہ نے اس رکوع کے آخری حصے میں بھی بیان ہوا، بیان فرمایا، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا. یہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود گھروں پر بیٹھے رہے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو یوں قتل نہ ہوتے. اب اللہ کی طرف سے جواب سنیے. قل، اے نبی ان سے کہیے، فدرعو ان انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھاؤ. کیا گھر بیٹھے موت نہیں آئے گی؟ موت تو گھر بیٹھے بھی آ جائے گی. تو اگر میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اور پھر فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جنت میں انہیں براہ راست داخل کر دیا جاتا ہے. عام آدمی مرنے کے بعد برزخ میں ہوتا ہے، شہداء کے لیے برزخ نہیں، ان کو مرنے کے فوراً بعد جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں انہیں سبز پرندوں کے سے پر اور جسم عطا کر دیا جاتا ہے. جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں اپنے قندیل کی طرح کے گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ پھر پوچھتا ہے تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ پھر پوچھتا ہے تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک کسی خواہش کا اظہار نہ کیا، جب تک اللہ کو کچھ بتا نہ دیا، اللہ تعالیٰ تو پوچھتے رہیں گے، اب کیا کریں؟ تو بالآخر بتا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ ایک خواہش ہے. اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ایک بار پھر تیری راہ میں اپنا سر کٹائیں، تیری راہ میں شہادت کا رتبہ پھر حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. میری سنت ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو میں نے صرف ایک ہی دفعہ بھیجا. تو فرمایا وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، بلکہ وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی جن بھائیوں نے ابھی بعد میں شہید ہونا ہے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ابھی کچھ عرصے بعد تمہارا فلاں بھائی بھی تم سے آ کر ملے گا، تمہارا فلاں بھائی بھی شہید ہو کر تم سے آ کر ملے گا. فرمایا کہ وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے کہ اللہ خوف علیہم بداہم یحزنون، کہ وہ بھی ایک ایسی نعمت میں آنے والے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے، عنقریب وہ جنت میں آ جائیں گے جہاں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے اندیشوں سے اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے حادثات پر.
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارتیں لے رہے ہیں اور اللہ کے فضل کی.
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا کی حقیقت اور اس کا دھوکہ اسے نمایاں فرمایا.
کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نہ مسلمان انکار کرتا ہے نہ کافر انکار کرتا ہے. بعض جگہ قرآن مجید میں موت کو یقین کہا گیا ہے، حتی یاتی کل یقین، حتی اتان الیقین، موت ایک یقین. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کہ موت کو نہیں ٹالا جا سکتا. جو مرضی ہم ٹیکنالوجی اختیار حاصل کر لیں، جو مرضی ہم حفاظتی تدابیر کر لیں، موت ہر ایک کو آنی ہے. عجیب عجیب قسم کے واقعات دنیا میں ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے لوگوں نے کتنے جتن کیے، کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن موت ان کی اپنے وقت پر آ کر رہی.
کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی.
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روز قیامت. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل. نتیجہ یہاں پر نہیں نکلے گا، ورنہ بعض اوقات جن کے سامنے یہ حقیقت نہ ہو تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا کرپٹ تھا، اتنا ظالم تھا، اتنا لٹیرا تھا، اسے سزا ملی نہیں، بغیر سزا پائے ہوئے دنیا سے چلا گیا. ایسے کئی واقعات ہیں ماضی میں جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، لیکن انہیں کوئی بظاہر سزا نہیں ملی. اصل سزا دنیا میں ملے گی نہیں، اصل سزا اور اصل بدلہ وہ آخرت میں ملے گا. تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روز قیامت.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ کامیاب ہو گیا. ہم دنیا کی کامیابیوں پر کتنے اترا رہے ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، ان کامیابیوں کی حقیقت کیا ہے؟ عارضی کامیابیوں. اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیابی پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا یہ حقیقتیں سامنے ہوں تو آدمی کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. آدمی دنیا میں ملنے والی کامیابیوں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں. یہ ہے تزکیہ جو قرآن مجید انسان کا کرتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں قلبی باطنی، ان کا علاج. ان کی جڑ تو دنیا کی محبت ہے، لیکن تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، دکھاوا ہو، شہرت کی طلب ہو، اقتدار کی طلب ہو، یہ سب کے سب اصل میں دنیا کی محبت ہی کے مظاہر ہیں. فرمایا جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آئی اور ناکامی کی زندگی بسر کر کے چلی گئی. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لٹیرے آئے، خوب لوٹ مار کی، خوب بینک بیلنس بنائے، خوب جائیدادیں بنائے، لیکن اس کے بعد جب دنیا سے گئے تو ساتھ کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ گئے. جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود
پھر اسی روش کو اختیار کرتے ہیں. فلپائن کا صدر مارکوس کیا ساتھ لے گیا, کتنے عرصے لوٹ مار کی ہے, کتنا بینک بیلنس تھا, دنیا میں سوائے ذلت کے کیا اس کے ہاتھ آیا. حسنی مبارک کیا لے گیا ساتھ, کتنے عرصے تک اپنی قوم پر ظلم کیا ہے, کتنے لوگوں کو مروایا, کتنے بڑے اس کے اثاثہ جات, لیکن آج کس قدر بری حالت ہے. شاعران کے ساتھ کیا ہوا, کیا لے کر گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ایسا دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تو پھر اسی روش پہ چل رہے ہیں, پھر لوٹ مار کر رہے ہیں. میں بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں کہ ڈیفینسی قبرستان میں چلے جائیے, وہاں پر آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی قبریں نظر آئیں گی, بڑے بڑے کاروباری, بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے منصبدار. لیکن آج بالکل تنہا قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, جو ہیرا پھیریاں کی تھیں, جو غلط طریقے سے منصب حاصل کیے تھے اور دنیا بنائی تھی, وہ سب یہیں پڑی ہے. لیکن ان قبروں کو دیکھتے ہیں, کچھ دیر تک اثر ہوتا ہے اور واپس آ کر پھر ہیرا پھیرے شروع کر دیتے ہیں. ہماری اکثریت کا یہ حال ہے. فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت النساء, اس میں بھی یہ مضمون اللہ نے بار بار بیان فرمایا. آیت نمبر 74 میں فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا ہے دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں. سورہ نساء ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو کئی دشمنوں کی طرف سے مہمات اور کاروائیوں کے اندیشے تھے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, حیرت انگیز فتح, ناقابل یقین فتح. 313 کے پاس 8 تلواریں تھیں اور ادھر 1000 کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار تھی, لیکن 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے. مسلمانوں کا روح پورے عرب پر قائم ہو گیا کہ ان کے ساتھ واقعی اللہ کی مدد ہے. اور ایک عجیب نقطہ جس کا طرف ذہن ابھی پچھلے دنوں ہی گیا, مولانا نعیم صدیقی صاحب کی بڑی عمدہ کتاب ہے سیرت پر محسن انسانیت, اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قریش کا لشکر 1000 کا ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا, تو ابو جہل نے اس وقت یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھنا, مسلمانوں کو مارنا مت, انہیں رسیوں میں جکڑ لینا, گرفتار کر کے مکہ لے کر آئیں گے, تڑپا تڑپا کے ماریں گے. یہ تھا تکبر, پورا یقین تھا کہ فتح تو ہماری ہونی ہونی ہے, ہمارے پاس جتنی تعداد ہے اور جتنا ہمارے پاس اسلحہ ہے, اسباب ہے, لہذا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. تو بڑے تکبر سے اس نے کہا کہ مسلمانوں کو مارنا مت, انہیں رسیوں میں جکڑ لینا, گرفتار کرنا, مکے لا کر تڑپا تڑپا کے مارے گا. تو ممکن ہے شاید یہ وجہ بھی ہو کہ یہ خیال اس بدبخت کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو مارنے کے بجائے گرفتار کرنے کی طرف مائل ہو, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا اور انہوں نے پھر ان بدبختوں کی جانیں دی. تو شاید یہ وجہ بھی ہو, اور سب اللہ کی طرف سے ہے, کہ وہ بدبخت 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے اور مسلمان صرف 14 شہید ہوئے. تو جنگ بدر سے تو مسلمانوں کا ایک روب پورے عرب پر قائم ہو گیا, لیکن جب غزوہ احد ہوا اور کچھ مسلمانوں سے نظم کی خلاف ورزی ہوئی, فتح شکست میں بدل گئی, اب مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا اور جتنے بھی مسلمان دشمن قوت عرب میں تھیں ان کے حوصلے بلند ہو گئے. تو لہذا آئے دن اطلاعات ملتی تھی کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہا ہے، فلاں قبیلے کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دی۔ تو اسی پس منظر میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ کہ جو سودا کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے شاندار بدلہ عطا کریں گے۔ یعنی اس راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات، چاہے وہ شہید کر دیے جائیں اور چاہے وہ دشمن پہ غالب آ جائیں، دونوں صورتوں میں ہم ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ذرا اس پس منظر میں دیکھیے، ایک طرف طالبان ہیں، ایک طرف ہم پاکستانی ہیں۔ 2001 میں امریکہ میں جو بھی ڈرامہ ہوا، 9/11 کا حادثہ ہوا، طالبان کا موقف اصولی تھا کہ ثبوت پیش کرو کہ یہ کاروائی اسامہ بن لادن یا عرب مجاہدین کی ہے، ہم تب تمہاری بات مانیں گے۔ لیکن ہم پاکستانیوں نے بغیر کوئی ثبوت مانگے ہوئے امریکہ کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تباہی دونوں جگہ آئی ہے، افغانستان میں بھی آئی ہے، پاکستان میں بھی آئی ہے، ہمارے بھی 30,000 فوجی مارے گئے ہیں اور افغانی تو لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کون کس راہ میں مارا گیا، ہم کس کے اتحادی بن کر لڑے ہیں اور طالبان کس کے خلاف لڑے ہیں۔ تو طالبان افغانستان بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کافروں کے خلاف لڑے ہیں، ظالموں کے خلاف لڑے ہیں، ایک ایسی عالمی قوت کے خلاف لڑے ہیں کہ جس کی پوری تاریخ ہے ظلم و ستم کرنا، جس نے جاپان کو برباد کیا، جس نے ویتنام کو برباد کیا، جس نے عراق کو برباد کیا، دنیا کی سب سے بڑی ظالم قوت کے خلاف لڑے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو طالبان شہید ہوئے ہیں، اللہ کے ہم بہت بڑا اجر پا گئے ہیں اور اللہ نے انہیں دنیا میں کامیابی بھی دکھا دی ہے۔ اس کے برعکس کیا ہمارے فوجی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے ہیں؟ ان کی جانیں کس کھاتے میں گئی ہیں؟ بعض فوجیوں کے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ضائع ہو گئے۔ لال مسجد میں جو ایک میجر مرا تھا، اس کی ماں میڈیا پہ آ کے روئی ہے کہ یہ بچہ ہمارا ضائع ہو گیا، کس کھاتے میں مرا ہے؟ یہ اصل میں ہے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وہ چاہے شہید ہو اور چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت جلد از جلد ہمارے ارباب اختیار کو بھی سمجھا دے۔ لیکن یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا ہے نہیں، وہ دنیا کی لذتیں، امریکہ کی طرف سے لالچیں، امریکہ کی طرف سے امداد، ہم اتنے اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ امریکہ کی خاطر نیٹو سپلائی بھی کھولنے پر تلے ہوئے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ریزسٹنس ریٹ بڑھانے کے لیے ہے بس، کہ امریکہ سے زیادہ پیسہ لیا جائے، زیادہ مراد دی جائیں، اور اس کے بعد پھر پاک سرزمین کو ایک ناپاک کام کے لیے کھول دیا جائے، ایک بار پھر اس سرزمین کو ان درندوں، ان ظالموں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اس سرزمین کو کھول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کاش اگر یقین ہو آخرت پر، کاش اگر یقین ہو قرآن مجید کی ان آیات بینات پر، تو ہمارا طرز عمل مختلف ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ